بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 مئی 2005، مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ کا مطالعہ کرایا۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی قومهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ابھی آپ نے سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ آج انشاءاللہ اسی کے مضامین پر گفتگو ہوگی۔ پچھلے خطبات جمعہ کے ساتھ اس کا ربط جو ہے وہ سمجھ لیجیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 6-7 خطبات جمعہ میں ہم نے جو خطبہ جمعہ کا عربی متن ہوتا ہے اسی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اور ہر ہفتے نماز جمعہ کے موقع پر جو خطبہ جمعہ ہم عربی متن کی شکل میں سنتے ہیں اس میں کیا پیغام ہے کہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، اسی کی نسبت سے اس کے بعد ہم نے سورہ قاف کا مطالعہ کیا، اس لیے کہ خطبہ جمعہ کے حوالے سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہمارے سامنے آیا متعدد روایات کی روشنی میں کہ خطبہ جمعہ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کی آیات کے ذریعے تذکیر فرمایا کرتے تھے۔ بالعموم خطبہ جمعہ کا اصل مقصد تذکیر ہے، وعظ ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، قرآن مجید کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ اصل میں تعلیم بالغان کا ایک نظام ہے۔ جو لوگ مان چکے ان حقائق کو، اللہ کو، اللہ کی توحید کو، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے مان لیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جنہوں نے مان لیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی جانب سے ہدایت نامہ ہے نوع انسانی کے لیے، اب ہر ہفتے وہ لوگ جمع ہوں اور پھر اسی قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ کے اس پیغام کو سمجھیں، اس سے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور جو فکری اور عملی رہنمائی قرآن نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ ایجوکیشن کا, قرآن کی ایجوکیشن کا ایک بڑا جامع پروگرام ہے. یہ جو جمعہ کا نظام اس امت نے تجویز کیا, آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. تو سورہ قاف کے ذریعے سے بالعموم آپ خطبہ جمعہ میں تذکیر فرمایا کرتے تھے, اور یہ سورہ قاف جو ہے یہ 26ویں پارے کے آخری حصے میں ہے. چنانچہ ہم نے اس کے بعد اس کا مطالعہ بھی کیا, اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بھی مکمل کیا. اسی خطبہ جمعہ کے حوالے سے ایک چیز اور ہمارے سامنے آتی ہے کہ جمعے کے روز جو نماز ہے, فرض نماز جمعے کی, وہ تو دو رکعتیں ہیں. ظہر کی چار کی بجائے دو رکعت نماز جمعہ, ان دو رکعتوں میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور نہ صرف یہ کہ جمعے میں آپ کا یہ معمول تھا, عیدین میں بھی آپ کا اکثر یہی معمول تھا. سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ, پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری میں سورۃ غاشیہ. اس کی کیا حکمت ہے؟ یقیناً ہم ان حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے, لیکن ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ عید ہو, وہ وعظ ہے, وہ نصیحت ہے, وہ تذکیر کا پروگرام ہے, اور ان دو صورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ تذکیر کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے. سورۃ الاعلیٰ میں یہ آیت ہم پڑھیں گے, فذکر ان نفعت الذکرا, اے نبی آپ تو سمجھاتے رہیے, تذکیر کرتے رہیے, وعظ فرماتے رہیے, اگر آپ محسوس کریں کہ وعظ کا کوئی فائدہ ہے, یعنی جو سننے والا ہے اس میں کچھ آمادگی ہے, وہ توجہ سے سن رہا ہے, تو ضرور سمجھائیے, سمجھاتے رہیے. اور سورہ غاشیہ میں یہی مضمون آیا اس سے بھی زیادہ تاکید کے ساتھ, فذکر انما انت مذکر, اے نبی آپ تو تذکیر کرتے رہیے, وعظ فرمائیے, سمجھائیے, آپ کا کام ہی سمجھانا ہے. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں, زبردستی راہ ہدایت پر نہیں لا سکتے آپ, یہ کام اللہ نے آپ کو نہیں دیا. آپ کا کام ہے تبلیغ, پہنچا دینا, اور جس شخص کے اندر محسوس ہو کہ کچھ ہدایت کی طلب ہے اسے سمجھاتے رہنا سمجھاتے رہنا. تو خطبہ جمعہ بھی چونکہ تذکیر بالقرآن ہی کا پروگرام ہے, تو یہ دو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں ان کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں. تو پہلی صورت جو ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ, اس کا مطالعہ انشاءاللہ ہم آج کریں گے, اور اللہ نے توفیق کی تو سورہ غاشیہ کا مطالعہ بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح اسم ربک الاعلیٰ, یہ دو صورتیں قرآن مجید میں 30ویں پارے کے بالکل وسط میں واقع ہیں, اور ایک جوڑے کی شکل میں ہے, ایک پیئر ہے, جڑواں صورتیں ہیں. ان کے مضامین میں ظاہری اور معنوی دونوں مشابہتیں موجود ہیں. فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ, تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی کہ جو الاعلیٰ ہے. یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا, یا تسبیح کرو کی بجائے بہت سے مفسرین نے ترجمہ کیا ہے, مترجمین نے, پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی. اس تسبیح کے بارے میں پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے, قرآن مجید کی ایک بہت اہم اصطلاح ہے. معرفت رب کے حوالے سے دو الفاظ قرآن مجید استعمال کرتا ہے, تسبیح اور تحمید. سب کو معلوم ہے تسبیح کیسے کی جاتی ہے, سبحان اللہ. تحمید کا کیا انداز ہے, الحمدللہ. بہت سی احادیث میں یہ مضمون آیا کہ تسبیح سے معرفت رب کی میزان نصف ہو جاتی ہے, یعنی اللہ کی معرفت انسان جو کچھ حاصل کر سکتا ہے وہ آدھی معرفت ہو جاتی ہے اگر وہ واقعی سمجھ کر کلمہ سبحان اللہ زبان سے نکالے. اس میں تنزیہ کا پہلو غالب ہے. مفہوم کیا ہے؟ کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں جب کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے منزہ ہے، پاک ہے، مبرہ ہے. دوسرے لفظوں میں وہ ایک ذات کامل ہے. انسان کوئی بھی ہو، مخلوقات میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے، کامل ذات ایک ہی ہے جس میں نہ کوئی نقص، نہ کوئی عیب، نہ کوئی خامی، نہ کوئی کمی، نہ کوئی کوتاہی. وہ ذات. اور تحمید کیا ہے جس کے بارے میں احادیث میں الفاظ آتے ہیں کہ کلمہ الحمدللہ سے میزان معرفت پر ہو جاتی. نہ صرف یہ کہ وہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، مبرہ ہے، ذات کامل ہے، بلکہ ہر خیر، خوبی، بھلائی کا سرچشمہ وہی ذات ہے جو کائنات میں حسن ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، خوبی ہے، اچھائی ہے، وہ سب کی سب اسی کی ذات کا ہی عکس ہے، وہیں سے مستعار ہے، اس کے سوتے وہیں سے جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں. تو سب اسم ربک الاعلی، تسبیح کیا کرو اپنے رب کے نام کی. کلمہ سبحان اللہ جو ہے وہ زبان سے بتکرار اور اعادے کے ساتھ ادا کرتے رہو. کون سا رب؟ کے جو الاعلیٰ کا لفظی ترجمہ ہوگا جو سب سے اونچا اور سب سے برتر. دنیا میں بھی گریڈیشن ہوتی ہے، انتظامی اعتبار سے بھی کوئی نیچے ہے، کوئی اس کے اوپر ہے، کوئی اور ہے، کوئی چیف ہے، پھر اور اوپر ہے. علم کے اعتبار سے بھی جیسے فرمایا گیا کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر اس سے برتر عالم موجود ہے. لیکن ہر پہلو سے جو سب سے اوپر ہے، سب سے برتر ہستی ہے ہر اعتبار سے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات الاعلیٰ. باقی سب اس کے نیچے ہیں ہر پہلو سے، ہر اعتبار سے. اور نہ صرف نیچے ہیں بلکہ جو کچھ اس کے سوا ہے وہ تو اپنے وجود کے لیے بھی اللہ کی ذات کا محتاج ہے. کسی کا وجود کسی کی صفات ذاتی نہیں ہے، سب اللہ کی عطا کرتا، ذاتی صفات صرف اللہ کی. تو اس کے نام کی تسبیح کرتے رہا کرو. جب یہ سورت نازل ہوئی ہے تو اس آیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، یہ جو حکم دیا گیا اس حکم پر عمل کیا کرو اپنے سجدوں میں. چنانچہ اس پر عمل کیسے ہوتا ہے سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلی، یہ تسبیح جو ہے یہ سجدے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تلقین فرمائی. اور ایک تسبیح اور ہے جو رکوع میں ہے، سبحان ربی العظیم، وہ بھی قرآن مجید کی آیات سے ماخوذ ہے. جیسے یہاں فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، سورہ واقعہ میں دو جگہ پر یہ بات آئی ہے، سورہ حاقہ کے آخر میں بھی فسبح باسم ربک العظیم. تسبیح بیان کرو اپنے اس رب کے نام کی جو العظیم ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ عظمت والا. تو اس پر عمل ہوتا ہے رکوع میں جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی. اور صرف یہ نہیں کہ سجدے میں ہی کرنا ہے، یا یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اللہ تعالی کی تسبیح کرنا، اس کی نام کے حوالے سے اس کو یاد کرنا، اس کی بے شمار شکلیں ہیں. سب سے بہتر شکل جو ہے وہ تو یہ ہے کہ رات کے آخری پہر، یعنی وہ سحر صبح صادق سے قبل اسے یاد کیا جائے. تہجد کی نماز اس کی اعلیٰ ترین شکل. نماز بھی بہت جامع ذکر ہے، لیکن نماز کے بعد بھی فرمایا سورہ نساء میں، یہ آیت موجود ہے، کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب اپنی نماز فرض نماز مکمل کر چکو تو پھر کیا کرو؟ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں پھر بھی اللہ کو یاد کرتے رہو، ذکر کرتے رہو اللہ کا. چنانچہ تسبیح کے حوالے سے جو بہت جامع اذکار ہیں ان میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس کے بارے میں ایک حدیث میں الفاظ یہ کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ہیں، دو جملے، دو کلمے زبان پر بہت ہلکے، ان کو ادا کرنا بڑا آسان ہے لیکن اللہ کی میزان میں ان کا بہت وزن ہے، بہت بھاری ہے. اور رحمان کو انتہائی محبوب ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر ان الفاظ کو انسان زبان سے ادا کرتا رہے کوئی بھاری نہیں ہے. یہ ذکر الہی. اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بہت جامع ذکر. یہ ہے تلقین، یاد رہے انسان کو ہر وقت کہ میں اس دنیا میں شتر بے مہار نہیں بھیجا گیا، ایک میرا خالق ہے، اس نے ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اسی نے میری منزل معین کی ہے، وہ آخرت ہے، اسی نے میری ہدایت کے لیے ایک کلام نازل فرمایا ہے. اللہ کو یاد رکھو گے تو یہ ساری باتیں بھی مستحضر رہیں گی اور تمہارا معاملہ جو ہے وہ صحیح رخ پر چل سکو گے، صراط مستقیم پر گامزن رہ سکو گے، ورنہ تو قدم قدم پر آزمائش ہے، شیطان بھی مورچہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، نفس امارہ بسو بھی ہے اندر، اور پھر ماحول، اس کی ٹیمپٹیشن، اس میں جو گناہوں کی طرف ترغیبات ہیں، خاص طور پر آج کا ماحول، اس سے اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو یہی ہے ذکر الہی. سب جو حسن ربک الاعلا، تسبیح کرتے رہو اپنے رب کے نام کی جو الاعلا ہے. الذی خلق فسوا، وہ رب کے جس نے تخلیق فرمایا اور پھر نوک پلک سوار دی. خالق تو وہ ہے، سب کو معلوم ہے، یہاں پر دو الفاظ آئے ہیں، خلق تخلیق اور تسویہ. خلق جو ہے ویسے تو تخلیق کو کہتے ہیں، لیکن جو ابتدائی خاکہ اور پتلا بنایا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ. وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص معجزہ عطا فرمایا تھا کہ میں گارے سے ایک پرندے کی مورت بناتا ہوں، خاکہ پتلا، فانفخ فیہ اور اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے. تو کسی شے کا پتلا بنانا، ابتدائی ہیولہ بنانا، یہ خلق. اور تسویہ کیا ہے؟ کہ اس کو فنیشنگ ٹچز دینا، نوک پلک سنوار دینا. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے کہ ہر چیز کو ایک تدریجن مراحل سے گزار کر اس کے نقطۂ کمال تک پہنچاتا ہے. انسان جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو اسی شکل میں پیدا نہیں ہوتا، اس کی تخلیق کا آغاز تو ایک گندے پانی کی بوند سے ہے، اور اس کے بعد کن کن مراحل سے گزر گزر کر اور پھر وہ ایک تسویہ کے مقام تک پہنچتا ہے پوری طرح، جسے کہتے ہیں میچیور، پختہ، جسمانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے بلوغت کو پہنچا ہوا انسان. کتنے برس لگتے ہیں، کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. یہ خلق اور تسویہ، پیدا بھی وہی کرتا ہے اور پھر انہیں مدارج اور مراحل سے گزار کر نقطۂ کمال تک بھی وہی پہنچاتا ہے. والذی قدر فہدا، وہ ذات کے جس نے اندازہ ٹھہرایا اور پھر راہ دکھلا دی. یہ قدرہ وہی لفظ ہے جسے تقدیر بنا ہے، اس کا ایک مفہوم تو یہ کہ انسان کو پوری زندگی میں جن مراحل سے، امتحانات سے، آزمائش سے، حالات سے گزرنا ہے، وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے معین فرما دیے، تقدیر. اس کے بعد یہ ہدایت بھی دے دی کہ کیسے ان امتحانات سے کامیابی سے گزر سکتے ہو، راستہ بھی بتا دیا. مشکلات سے گزرنا ہے، کیسے گزرو. ایک سادہ مفہوم تو اس کا یہ. ایک مفہوم اور بھی ہے، قدر کہتے ہیں اندازہ ٹھہرانا. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے اندر وہ کہاں تک کمالات کے اعتبار سے پہنچ سکتی ہے، اس کا پوٹینشیل جو ہے اس میں دے دیا، اندازہ ٹھہرا دیا. انسان ہے، اس کی صلاحیتیں عقلی، نفسیاتی، روحانی، جسمانی، یہ کہاں تک اس کی لمٹ ہے، کہاں تک جا سکتا ہے، یہ ہے اندازہ ٹھہرانا. اور پھر فہدہ اور راہ بھی دکھلا دی کہ ان کو اس پوٹینشیل کو ایکچولائز کرنے کے کیا طریقہ ہے، اپنی پوٹینشیلٹیز کو، جو کچھ بالقوا تمہارے اندر استعدادات ہیں ان کو بروئے کار لانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا. یہ حیوانات کی دنیا میں بھی ہے. اندازہ ٹھہرانا جیسے مثال بڑی اچھی دی جاتی ہے. ہر جانور کا ایک اندازہ ہے کہ اس کی کیا صلاحیتیں ہیں، کیا قوت ہے، کیا جسمانی حجم ہو سکتا ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوگا تو آپ اسے کچھ بھی کھلا دیں، وہ ہاتھی نہیں بن سکتا، کتنی ہی اس کی جو ہے پرورش کر لے، ہاتھی تو دور کی بات ہے، وہ گائے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ پوٹینشیلٹیز کی کوئی شے کہاں تک جا سکتی ہے، یہ اندازہ ٹھہرانا ہے. گائے کا بچہ ہے، آپ اسے اچھی پرورش کریں گے تو وہ گائے بن جائے. ہاتھی ہے، ہاتھی کے بچے کو جو ہے وہ آپ کھلائیں پلائیں گے، اس کو جو عام طور پر جو نشو نما کے تقاضے پورے کریں گے تو پورا ہاتھی بن جائے گا. لیکن ہر شے کی اپنی پوٹینشیلٹیز ہے، یہ اللہ کی عطا کرتا ہے. پھر انہیں کیسے ایکچولائز کرنا ہے، کیسے ان کو حاصل کرنا ہے، وہ حیوانات میں وہ جبلی ہدایت ہے، انسٹنکٹ. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی وہ فوراً اپنی ماں کے تھن سے جو ہے وہ غذا حاصل کر رہا. کس نے سکھایا اسے، اس نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، یہ اسے جبلی طور پہ معلوم ہے. تو یہ ساری مخلوقات کے حوالے سے اور انسان کے اندر خاص طور پر جو پوٹینشیلٹیز ہیں، وہ تو روحانی اعتبار سے بھی ہیں، وہ نفسیاتی اعتبار سے بھی ہیں، وہ ذہنی اعتبار سے بھی ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی ہیں، کہاں تک وہ جا سکتا ہے، وہ ساری اس نے رکھ دی ہیں. اور پھر ان کو اچیو کرنے کی، ان کو حاصل کرنے کے لیے رہنمائی بھی اللہ نے عطا کر. والذی قدر فہدا. اب اس میں جو باتیں بھی آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہر شے کا ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے اور ایک نقطہ کمال ہوتا ہے. خلق فسوا، والذی قدر فہدا، والذی اخرج المرعى. وہ ذات کے جس نے چارہ اگایا، پیدا کیا، نکالا، سرسبز و شاداب چارہ. فجعلہ غثاء احوا. اس چارے کو پھر اس نے بنا دیا غثاء نحوا کا. عام ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ کوڑا کرکٹ بنا دیا اور سیاہ ہو جاتا ہے وہ آخر میں. یعنی چارہ شروع میں تو بڑا سرسبز ہے اور آخر انجام اس کا کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ کام آتا ہے، جانوروں کے بھوسی بنتی ہے، خشک چارے کے طور پر محفوظ کیا جاتا ہے. عام ترجمہ تو یہ کیا گیا اس کا، لیکن مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس میں ایک اور ترجمے کے بھی عربیت کی روح سے جو ہے وہ امکان ظاہر کیا ہے. احوا کہتے ہیں گہرا سبز رنگ، سیاہی مائی. اور اس کے حوالے سے انہوں نے ترجمہ کیا کہ چارہ اللہ نے زمین سے نکالا، جب وہ نکلتا ہے تو سوئی کی طرح باریک اور دو پتے کومبل کے پھوٹتے ہیں. پھر اس کو گھنا اور انتہائی سبز، گہرا سبز، سیاہی مائل سبز بنا دیا. عربی لغت کے اعتبار سے اس کا بھی مفہوم کا امکان ہے، لیکن یہاں بھی دیکھیے
ایک نقطہ آغاز ہے, ایک نقطہ کمال ہے مفہوم کے اعتبار سے, مضمون ایک ہے. اس سب کا جو اب حاصل آگے آ رہا ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کس بات کے لیے بیان کی گئی؟ فرمایا سنقرئک فلا تنسا. اب خطاب ہے براہ راست آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں. قرآن مجید جب آغاز وحی ہوئی ہے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو اعتبارات سے بڑے مضطرب رہتے تھے, اس کی وضاحت میں آگے کروں گا. یہ اضطراب جو ہے وہ جانب خیر میں تھا. ایک تو یہ کہ آپ کو بڑا اشتیاق رہتا تھا کہ جلد از جلد وحی آئے, روزانہ آئے. جبرائیل سے آپ شکایت فرماتے تھے کہ تم دیر لگا کر آتے ہو, جلدی آیا کرو. کیوں؟ اس وحی میں جو ایک روحانی آپ کے لیے تقویت تھی, قلبی سکون, روحانی غذا, اس کی جو طلب تھی, شدید طلب, اور ملے اور ملے, تو اس میں یہ تھا کہ جبرائیل سے شکایت کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے جواب قرآن مجید میں سورہ مریم میں آیا. حضرت جبرائیل کی زبانی کہلوایا گیا کہ وما نتنزل الا بامر ربك, ہم خود نازل نہیں ہوتے, ہم تو آپ کے رب کے حکم کے تحت نازل ہوتے. جتنی وحی اور جس وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ہم آتے ہیں, نہ اس میں کوئی کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں, اپنا اختیار ہمارا نہیں. اور اس پر تسلی دی گئی سورہ طہٰ میں, سورہ مریم کے بعد سورہ طہٰ ہے, آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيٌ, اے نبی قرآن کے بارے میں آپ جلدی نہ کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے کہ جو اللہ نے طے کیا ہوا ہے اس کا وحی کا وقت, وہ اسی کے مطابق اترے گی, آیات اسی کے مطابق نازل ہوں گی جو اللہ کا فیصلہ ہے, آپ جلدی نہیں کیجیے. لیکن وہ جلدی کس بارے میں تھی؟ شوق, اس کلام کے ساتھ ایک والہانہ لگاؤ, محبت, روح میں ایک پیاس کی اور مل جائے. دوسرا اضطراب آپ کو ہوتا تھا اس پہلو سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی لفظ میں بھول جاؤں جو وحی مجھ پر اتر رہی ہے. چنانچہ جب حضرت جبرائیل وحی لے کر نازل ہوتے تھے اور قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا نزول ہوتا تھا, آپ فوراً بہت تیزی سے زبان کو حرکت دیتے تھے اسے یاد کرنے کے لیے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. اس پر تسلی دی اور منع کیا گیا سورہ قیامہ میں, لا تحرک به لسانك لتعجل به, اے نبی اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجئے تاکہ آپ جلدی سے اس کو یاد کر سکیں, ضرورت نہیں ہے اس کی, تسلی دی گئی. ان علینا جمعہ وقرآنہ, آپ کے سینے میں اس قرآن کو جمع کرنا, محفوظ کرنا اور پھر آپ کا اس آپ کی زبان سے پڑھوا دینا, یہ ہمارے ذمے ہے. آپ قطعاً اس میں پریشان نہ ہوں, جو آپ کے قلب پر اللہ نے نازل کیا ہے اس کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری بھی اسی اللہ نے لی ہے, آپ کے حافظے میں محفوظ وہ کر رہا ہے. یہاں بھی وہی مضمون آ رہا ہے, سنقرئک فلا تنسا, گھبرائیے نہیں. یہ جو کلام نازل ہو رہا ہے یہ بھی ایک تدریج سے نازل ہوتے ہوتے اپنے نقطہ کمال کو آخر تک پہنچے گا اور آپ اس کو بھولیں گے نہیں. اس وجہ سے کوئی اپنے آپ کچھ کسی پریشانی میں آپ مبتلا مت ہوئیے, مطمئن رہیے ہرگز کوئی بات آپ کے حافظے سے محو نہیں ہوگی, اس کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے, ضامن ہوئے. الا ما شاء اللہ, ہاں مگر وہی کہ جو خود اللہ چاہے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس وقت کچھ احکامات دیے ہیں, کوئی وحی اتری ہے اور وہ وقتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مستقلاً نہیں چاہتا کہ وہ قرآن کا حصہ بنے, تو اپنے فیصلے کے تحت کچھ آیات آپ کے حافظے سے محو کر سکتا ہے جو اس کی منشا میں قرآن کا مستقل حصہ نہیں بننا تھا، اسی کو نسخ کہا جاتا ہے. یا کوئی آیت نازل ہوئی ہے کچھ عرصے کے بعد حکم آ گیا کہ وہ حکم منسوخ ہے، نیا حکم آ گیا، یہ اللہ کا اختیار. لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ پر ہے، اس کو چھوڑ دیجیے اللہ. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے کھلی باتوں کا بھی اور جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں. اس کا ایک تعلق تو پیچھے سے بھی ہے، کون سا حکم جو ہے وقتی ہے، کون سا مستقل ہے، کس بات کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، اس کا علم کامل ہے، وہ اس کی بنیاد پر فیصلہ فرماتا. اور ساتھ ہی اس میں آپ کے لیے تسلی بھی ہے کہ اے نبی، جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں، جو تکالیف آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، جو سخت باتیں طنز کے زہر میں بجھے ہوئے تیر جو چھوڑے جاتے ہیں آپ کے اوپر، جو سہنے پڑتے ہیں، وہ سب اللہ کے علم میں. اور جو آپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، جو آپ رب سے مناجات کرتے ہیں، وہ چاہے دل کے اندر ہی ہو، آپ کا رب ان سے بھی واقف ہے، باخبر ہے. تو اس پہ بڑی تسلی اور اطمینان ہے کہ تمام حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے، اس کی نظر میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کیسی زیادتیاں آپ کے ساتھ کی جا رہی ہیں. اور آپ کا جو ایک رویہ ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق عالیہ کی بھی بلندیوں پر آپ فائز ہیں. جو آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، رات کو آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو ہدایت عطا فرما دے، یہ سب باتیں اللہ دیکھ رہا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اس آیت میں بھی ایک خوشخبری بھی ہے، تسلی بھی ہے، اور بڑا گہرا مضمون ہے. ترجمہ عام طور پر کیا گیا، ہم سہج سہج آپ کو پہنچا دیں گے آسانی تک. یعنی اس وقت حالات بڑے ناموافق ہیں، مشکلات ہیں، کفار کی طرف سے تشدد ہے، رکاوٹیں ہیں، آپ حق پیش کر رہے ہیں لیکن جو قبول کرتا ہے اس پر مصیبتوں کے اور تکالیف کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہی شخص کلمہ طیبہ ادا کرے گا جو سوچ سمجھ کر آئے گا کہ اب ہر طرح کی قربانی کے لیے اور ہر طرح کی سختی جھیلنے کے لیے جو تیار ہوگا وہی اس دعوت کو قبول کرے گا. تو بظاہر بڑی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، لیکن درجہ بدرجہ ان رکاوٹوں سے، مشکلات سے ہم آپ کو نکال کر آسانی کی طرف لے جائیں گے. اور یہ جو تیسیر ہے، اس میں عربی زبان میں ایک مفہوم یہ ہے کہ کسی بڑے کام کے لیے کسی کو تیار کرنا. اس تیاری میں، ٹریننگ میں مشکلات تو آتی ہیں، سختی جھیلنی پڑتی ہے، ٹریننگ پیریڈ خاصا سخت ہوتا ہے. تو یہ جو آزمائشیں ہیں یہ ٹریننگ کا ذریعہ بھی ہے. انہی آزمائش کی بھٹیوں سے نکلیں گے تو کندن بنیں گے، ذرے خالص بنیں گے. یہ آپ کو اور اونچائی، جسے کہا گیا اقبال نے کہا کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے، عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ایک آزمائش کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یہ آپ کے درجات، آپ کے بھی اور آپ کے ساتھیوں کے درجات کو بلند کر رہی ہے. اور بتدریج سہولت پیدا ہوتی چلی جائے. سہولت پیدا ہونے کے بھی دو انداز ہوتے ہیں، ایک یہ کہ حالات موافق ہو جائیں، مشکلات ختم ہو جائیں، یہ بھی سہولت ہے، یہ تو دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں، سب کہتے ہیں ہاں سہولت ہو گئی. ایک سہولت وہ ہے جسے غالب نے کہا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. دوسرے دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سخت آزمائش سے گزر رہا ہے، اب اس شخص کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اسے اللہ تعالیٰ بڑی ہی سہولت کے ساتھ اس میں سے گزار رہا ہے. یہ بھی ایک سہولت کا پہلا. ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کسی شخص کے لیے، وہ پہاڑ جیسی مصیبت بن جاتا ہے، اور کوئی شخص جو ہے اس کو بڑی آسانی سے اس میں سے گزر جاتا ہے. تو جو گزر گیا اس آسانی سے، چاہے مشکل پہاڑ جتنی تھی، اس کے لیے تو سہولت ہو گئی نا. تو اس میں بشارت ہے، ہر اعتبار سے آپ کو ہم اور سہولت کی طرف لے جائیں گے، اور آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے اور درجات کی بلندی کا یہ باعث ہوں گے امتحانات اور آزمائش. فذکر ان نفعت الذکرا، اب وہ بات آئی کہ آپ تذکیر کرتے رہیے، سمجھاتے رہیے، واعظ فرماتے رہیے، یہ آپ کو کرتے رہنا. اس میں ایک لفظ اور آتا ہے، اس کے حوالے سے سمجھ لیجیے. ایک ہے تبلیغ، جو اللہ کے احکامات ہیں وہ پہنچا دینا، اللہ کا پیغام پہنچا دینا. آخرت ہے، تمہاری اصل منزل وہ ہے، اور وہاں نافرمانوں کے لیے جہنم ہے. یہ ساری باتیں وفاداروں کے لیے بہترین نعمت انعامات ہیں. تبلیغ تو آپ نے ہر ایک کو کرنی ہے، ہر شخص تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، وہ سننے کے موڈ میں ہو یا نہ ہو. ایک ہوتا سمجھانا، واعظ کہنا، نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا، یہ ہر وقت مفید نہیں ہوتی. یہ تو جس وقت موڈ ہو کسی کا سننے کا، اس وقت سمجھانا فائدہ مند ہوتا. چنانچہ آپ اگلے الفاظ ہیں ان نفعت الذکرا، اگر یہ یاد دہانی کرنا اور واعظ کرنا مفید محسوس ہو تو آپ تذکیر فرمائیے. تو اس کا ایک مفہوم تو یہ لیا گیا کہ جب سننے والا کچھ سننے پر آمادہ ہو، ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب آمادہ نہ ہو تو پھر کج بحثی شروع ہو جاتی ہے، بحث، دلیل بازی. اس کے حوالے سے تو قرآن نے صاف ہدایت دے دی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، الجھنے کی کوشش کرتے ہیں بحث میں، تو جو عباد الرحمن ہیں وہ سلام کہہ کے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اس وقت کوئی اچھی سے اچھی بات بھی جو ہے وہ مفید نہیں ہوتی، اس لیے کہ موڈ ہی نہیں ہے اس کا سننے کا، وہ تو تلا بیٹھا ہے مخالفت پر. تو یہ جو تذکیر ہے، تبلیغ تو کرتے رہنا ہے، کسی کا موڈ کچھ ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے. لیکن سمجھانا، واعظ کہنا، تذکیر فرمانا، اس کے لیے مخاطب کی کیفیت کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، مناسب. دوسرا مفہوم یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ آپ تو تذکیر کرتے رہیے، سمجھاتے رہیے، سمجھاتے رہیے، ان نفعات الذکرا، اگر یہ تذکیر فائدہ مند ہو. فائدہ مند اگر اس وقت جسے آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے نہیں ہے تو شاید کسی اور کے لیے ہو جائے، ایک امکان یہ بھی ہے. جیسے کہ سورہ 27 پارے کے شروع میں، سورہ زاریات میں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ تو تذکیر کرتے رہیے، سمجھاتے رہیے، سمجھاتے رہیے، اگرچہ اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کے دلوں میں ایمان ہے. تو اس آیت سے ایک مفہوم یہ بھی سمجھا گیا کہ آپ سمجھاتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے، اگر جس کو سمجھا رہے ہیں اس کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تو شاید کسی اور تک یہ بات پہنچ جائے، وہ فائدہ اٹھا لے. تذکیر، واعظ، نصیحت فائدے سے خالی نہیں ہے. بہرکیف آپ کو یہ کام کرتے رہنا ہے. سیذکر من یخشا، اس نصیحت سے فائدہ اٹھا دے گا ہر وہ شخص کے جس کے دل میں کچھ خدا خوفی ہے، کچھ آخرت کا احساس ہے، کوئی نیکی بدی کی تمیز میں ہے ابھی اس کی فطرت کے اندر باقی ہے، کوئی ضمیر کے اندر زندگی کی رمق موجود ہے. اسی بانی میں جو قرآن کہتا ہے کہ ہدل للمتقین، یہ قرآن ویسے تو پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے دل میں کچھ تقویٰ ہے. بنیاد کیا تقویٰ کی؟ خیر اور شر کی جو تمیز اللہ نے دی ہے، وہ کچھ احساس اگر جاگتا ہے، کوئی باقی ہے، تو یہ بنیاد ہے تقویٰ کی. اس کی کچھ بھی رتی ہے، کچھ رمق ہے، تو وہ شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور جو بالکل مٹا چکا، جس کا ضمیر گردہ ہو چکا ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. تو سیذکر من یخشا، اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا ہر وہ شخص کے جس کے دل میں کچھ بھی خدا خوفی ہے، آخرت کا احساس ہے، نیکی بدی کی تمیز رکھتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے اجتناب کرے گا. تجنب اپنے آپ کو پہلو بچانا، گریز کرنا. اس ہدایت سے جو گریز کرے گا وہ الْأَشْقَى ہے، انتہائی بدبخت. وہ کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، سارا نقصان اپنا کر رہا، قسمت اپنی پھوڑ رہا ہے. جو بھی اس ہدایت سے گریز کرتا ہے، جو اسے نظر انداز کر رہا ہے، جو اسے پہلو تہی کر رہا ہے. الذی یصلی النار الکبری، اپنے آپ کو ہلاکت سے کیا کیسے دوچار کرے گا؟ جا پڑے گا اس بڑی آگ میں. یہ اپنے آپ کو اس آگ کا ایندھن بنا رہا ہے. چاہے بڑا خوش ہے کہ آج وہی سنائی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے یہ شکرہ چست کر دیا اور میں نے فلاں بات کہہ دی. جیسے قرآن مجید میں جب وہ آیات نازل ہوئی کہ کون کون سی چیزیں اللہ نے تم پر حرام ٹھہرائی ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم، مردار، تو اس پر فقرہ چست کرنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو خوب ہوا جس کو اللہ نے مارا. مردار وہ ہے نا جو مر گیا، موت تبھی موت واقع ہو گئی. جس کو اللہ نے مارا وہ تو حرام، اور جس کو خود مارا، خود ذبح کیا، وہ حلال، وہ جائز. بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا سکور کر لیا. ایسی بات کہہ دی، لیکن حقیقتاً اپنے آپ کو تم نے جہنم کا ایندھن بنا دیا. اس الہدا سے، اس تذکیر سے گریز کر کے، اجتناب کر کے سارا نقصان کو اپنا کر رہے ہو. انتہائی بدبخت ہے وہ شخص جو اس سے گریز کر. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، اس جہنم کے بارے میں فرمایا، اس میں نہ تو وہ زندوں میں ہوگا اور نہ مردوں میں، نہ جیے گا نہ مرے گا. اس کی جو ہلاکی ہے، اس لیے کہ وہ جو حیات ہمیں وہاں ملے گی وہ اس حیات سے بڑی مختلف ہوگی، اور وہ ہمارے خالق و مالک نے بتایا، جس نے یہ حیات ہمیں بخشی ہے. وہاں پہ کیا ہوگا؟ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر طرف سے موت آتی ہوئی محسوس ہوگی لیکن مرنا نصیب نہیں ہوگا. یہاں تو ہوتا ہے کہ اتنی سختی، اتنی مشکل آئی کہ بالآخر موت واقع ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ غموں سے چھٹکارا مل گیا. اس کی نوبت نہیں آئی. اور یہاں تک فرمایا کہ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب، جب اس جہنم کی آگ سے ان کی کھالے جھلس جائیں گی تو ہم ان کو دوسری کھالے عطا کر دیں گے. لِيَذُوقُ الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کی جو شدت ہے اس کا مزہ بھرپور طور پر چکھتے رہے. تو موت نہیں آئے گی، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ وہ زندہ ہے جو حالت اس کی ہوگی وہاں. تو لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا. یہ تزکا، نفس کا تزکیہ. اپنے آپ کو سنوارنا کیا ہے؟ کفر اور شرک کی گمراہیوں سے نکل آنا، یہ اپنے آپ کو پاک کرنا. اور جو اخلاق رذیلہ ہیں، تکبر، حسد، بغض، کینہ، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ تزکیہ. اس لیے کہ یہ جو باطنی بیماریاں ہیں یہ انسان کو روحانی ترقی سے روکتی ہیں، رستے کی رکاوٹ بنتی ہیں. تو کامیاب وہ شخص ہوگا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو بنا سنوار لیا. وہ کامیاب نہیں ہے کہ جو بلینئر کلب میں شامل ہو گیا. تو چند دن کی زندگی ہے اور اس کے بعد ہلاکت ہی ہلاکت ہے اگر یہ تزکیہ کا عمل نہیں ہوا، اس رستے پر نہیں آیا. کامیاب صرف ہوئے من تزکا، ان آلائشوں سے پاک ہو گیا، فکری آلائشوں سے، کفر اور شرک، جہالت، باطنی علائشوں سے یہ تکبر، عجب، حسد، دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ ہے کامیابی کا رستہ ان لوگوں کا. وذکر اسم ربہ فصلى، اور پھر اس نے اپنے رب کا نام لیا. کفر اور شرک کی علائش سے پاک ہوا تو فوراً رب کے ساتھ ایک تعلق، رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی. یعنی ایمان کے بعد جو پہلا اس کا سب سے پہلا نمایاں عملی مظہر ہے وہ نماز، اللہ کی طرف رجوع، اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق، مناجات، یہ ایمان کا حاصل، یہ پہلا مظہر ہے. اور جو نماز ہی نہ پڑھتے ہو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. اب یہ آخری آیات ہیں، اور اس آیت میں ہمارے دل کا چور پکڑا ہے اللہ نے، کیونکہ وہ جانتا ہے ہمارے دل کی حالت کو. تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تمہیں لاکھ بتایا جائے کہ اصل منزل آخرت ہے، اصل زندگی وہ ہے، ان الدار الاخرت لہی الحیوان، وہ ابدی زندگی ہے، وہ یوم التغابن ہے، ہار جیت کے فیصلے کا اصل دن وہ ہے، لیکن تمہارا طرز عمل یہی ہے کہ جب دنیا کا ذرا فائدہ دیکھتے ہو سب بھول جاتے ہیں. ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، نقد ملنے والا فائدہ جو ہے وہ تمہیں، اس پر تم لپکتے ہو، وہ ادھار کا سودا، وہ اللہ کا وعدہ، اس پر تمہیں وہ یقین نہیں. یہ انسان کی طبعی کمزوری بھی ہے، جیسے کہ آپ محاورے میں کہتے ہیں کہ نو نقد نہ تیرا ادھار، جو فوری مل جائے بس وہ قبول کر لو. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سمجھدار انسان کس کو کہا جاتا ہے، جو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے، جو بڑے فائدے کے لیے اس وقت کچھ سختی جھیلنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. سمجھدار تو آپ اسی کو کہتے ہیں. اور جو ندیدوں کی طرح ٹوٹ پڑے چھوٹے سے فائدے پر، اسے آپ کبھی بھی سمجھدار نہیں کہیں. تو اصل سمجھدار کون ہوا؟ جس نے اپنی اصل زندگی کو ترجیح دی ہے، آخرت جو ابدی ہے، جو اصل مستقبل ہے، اور جس نے اس کو نظر انداز کیا وہ سب سے بڑا احمق ہے. دنیا میں چاہے جینیس سمجھا جاتا ہو، یہ چار روزہ زندگی، اس کا کل کا پتہ نہیں ہے، اس کے لیے داؤ پر لگا رہے ہو اس ابدی زندگی کو، اس سے بڑی حماقت، اس سے بڑی بیوقوفی کوئی ہو سکتی؟ بل تو سرور الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض یہ. یہی بات سورہ قیامہ میں آئی ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے، کوئی اللہ کے وجود کے بارے میں شک کر رہا ہے، کوئی آخرت کے بارے میں شک کر رہا ہے، اللہ کیسے دوبارہ پیدا کرے گا، مسئلہ یہ نہیں ہے. اللہ کو بھی سب انسان پہچانتے ہیں، آخرت کا بھی پتہ ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جو جلدی ملنے والا فائدہ ہے تمہاری نظر اس پر ہے، عاجلہ، عجلت سے جو مل جاتی ہے چیز. وتذرون الآخرہ، اور جو دیر میں آنے والی جو اصل زندگی ہے اس کو تم نظر انداز کرو. مرض بھی، اور یہ افراد کا بھی ہے اور قوموں کا بھی ہوتا ہے. اس وقت مسلمانوں کی عظیم اکثریت بھی اسی میں مبتلا ہے. ترجیح اول دنیا، آخرت ترجیح اول نہیں ہے بدقسمتی سے. اور قوموں کا بھی حال ہے، اس وقت ہم بحثیت قوم اسی طرز عمل کو اختیار کیے ہوئے. اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر، خدا جانے اللہ ہے یا نہیں ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں، آخرت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کچھ پتہ نہیں. اس وقت فائدہ کس میں؟ اس وقت تو امریکہ کی غلامی جو ہے وہی ہمارے لیے عافیت کا رستہ. اس وقت تو طالبان کے معاملے میں یو ٹرن یہی اس وقت مصلحت کا تقاضا ہے. وہ جو کہا تھا کسی نے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہے. گیدڑ ہے چلو زندہ تو ہے نا, زندگی تو مل رہی ہے, یہ دنیا کا فائدہ تو اٹھا رہے ہیں, تو کوئی بات نہیں گیدڑ ہی بن جائے. بحثیت قوم ہمارا یہ اصول ہے اس وقت, فوری فائدہ دنیا. مسلمان ہونے کے ناطے تو اصل منزل آخرت ہے, ترجیح اول آخرت ہونی چاہیے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آخرت کو اصل منزل بناؤ, اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلو, اس کے رسول کے اسوے کو اختیار کرو صلی اللہ علیہ وسلم, تو آخرت تو ہے ہی ہے, انشاءاللہ یہ دنیا بھی تمہاری ہوگی. اور اگر یہ نہیں ہے تو مسلمانوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ خاص سنت ہے اللہ کی مسلمان اقوام کے ساتھ. وہ اگر اس دنیا میں اللہ کے دین سے بے وفائی کرے تو دنیا میں ہی ذلت اور مسکنت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے, جیسے آج ہم پر طاری ہے. اور جو اس دجالی نظام کے خلاف جو کچھ آواز اٹھانے والے اور اس کے خلاف سٹینڈ لینے والے ہیں, ہم اسی دجالی تہذیب کو اور کتنے کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو پکڑ پکڑ کے حوالے کر رہے ہیں. ابلیس کے گماشتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے, اس کو سرو کر رہے ہیں. بل تو سرور الحیات الدنیا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اسی چار روزہ زندگی, اس سے آگے تمہاری آنکھیں جاتی نہیں ہیں, کوتاہ نظری ہے تمہاری, حد نگاہ یہی دنیا ہے. ذالک مبلغہم من العلم, ان کے علم کی آخری حد بھی جو ہے وہ دنیا پہ ختم ہو جاتی. والآخرت خیر وابقا, حالانکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. صرف ایک جملے میں اس کی وضاحت کروں گا, ہم آخر تک پہنچ گئے. دنیا اور آخرت کا جو کمپیریزن ہے اس پر گفتگو تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ ہوگی, لیکن یہاں دو الفاظ آئے ہیں, خیر وابقا, بہت بہتر بھی ہے, یعنی کوالیٹیٹیولی بھی آخرت بہت بہتر ہے. جو آخرت میں کامیاب ہوگا, دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں, ان کا جو کوالیٹیٹیو جو کیفیت کا فرق ہے وہ بھی اس سے زیادہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں زمین آسمان کا فرق, بہت بہتر, بہت اعلیٰ. اور ابقا کوانٹیٹیولی بھی, کمیت کے اعتبار سے بھی, آج بھی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی, کوئی کمپیریزن ہے؟ اس کو چھوڑ کر اور اس ادنا کو اور عارضی کو ترجیح دے رہے ہو؟ وہ خیر ہے یہ ادنا ہے, وہ ابقا ہے اور یہ انتہائی عارضی ہے, ناپائیدار ہے, غیر یقینی ہے. اپنی عقل کا ماتم کرو. والآخرت خیر وابقا, اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے رہا ہے آخرت کی, اصل زندگی تو ہے, اسے نظر انداز کر رہے ہیں. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہی باتیں تھی پچھلے صحیفوں میں بھی. اصل پیغام اور اللہ کا آسمانی کتابوں کے ذریعے جو انسانوں کو ملا ہے وہ یہی ہے کہ تمہاری اصل زندگی یہ نہیں ہے, آخرت کی. اس کو سامنے رکھ کر اگر دین پر چلو گے تو یہ دنیا بونس میں تمہیں مل جائے گی, اور اگر اس کو نظر انداز کیا تو خسرت دنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ. یہ ہے پیغام پچھلے صحیفوں میں بھی, صحف ابراہیم و موسیٰ, وہ خواہ ابراہیم کے صحیفے ہوں علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام, خواہ حضرت موسیٰ کے صحیفے ہوں تورات ہو, ابراہیم کی تعلیمات ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات, تمام انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات کا اصل حاصل اور نچوڑ یہی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی اور اپنے قلب و ذہن میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ہمت دے کہ اس کے مطابق ہم اپنی قومی زندگی کے دھارے کو بھی اس کے مطابق استوار کر سکیں. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.